السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. رب ذوالجلال نے یہ نعمت، جو زندگی کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے ساتھ جو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، بڑی شان والی دولت ہے. رجب المرجب کا چاند نظر آ چکا ہے، رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. رجب کا چاند دیکھنے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دیجئے اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائیے. ہم سب کی بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ماہ رجب کو اور شعبان کو بابرکت بنائے، مبارک بنائے، اور ہم سب کو صحت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرمائے، زندگی میں بے شمار مرتبہ نصیب فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ چند مضامین آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ جس میں ابتدا ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ اپنے دین کو آراستہ کرو، سجاؤ، خوبصورت بناؤ، دو چیزوں کے ذریعے، دو صفات کے ذریعے. ایک تو سخاوت اور دوسری خوبی ہے حسن اخلاق. فرمایا کہ ان دونوں صفات کے ذریعے اپنے دین کو سجا بنا کر خوبصورت کر لو کہ تمہارا دین بڑھیا اور قیمتی ہو جائے گا. سخاوت سے متعلق بھی کچھ مضامین آپ حضرات نے سماعت فرمائے، حسن اخلاق سے متعلق بھی مضامین سماعت فرمائے. اسی ذیل میں آپ نے وہ حدیث مبارک بھی سماعت فرمائی تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 70 اخلاقی خوبیاں اتاری گئی ہیں، اگر کوئی شخص ایک خوبی سے بھی کامل مکمل آراستہ ہو جائے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اور پھر ان 70 اخلاقی خوبیوں کا نچوڑ ایک مختصر سی حدیث مبارک میں 3 جملوں میں آپ نے ارشاد فرما دیا، سلمن قطعک، توڑنے والوں کے ساتھ جوڑتے رہو، وآتی من حرمک، محروم کرنے والوں کو، حق تلفی کرنے والوں کو بھی ان کا حق دیتے رہو، واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی سے پیش آئے تم اس سے عفو درگزر کرتے رہو. یہ 3 خوبیاں اگر کسی کو زندگی میں نصیب ہو جاتی ہیں تو اس پر انعامات کتنے بڑے بڑے. حدیث مبارک آپ حضرات کو سنائی تھی کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی ہر رات تہجد میں گزارے اور ساری زندگی ہر دن روزے میں گزارے تو پوری زندگی شب و روز عبادت میں گزار کر جتنا اجر و ثواب وہ پائے گا، تو فرمایا کہ حسن اخلاق کو اپنانے والا بھی اتنا ہی رتبہ اور مقام پائے گا. اور سب سے کارآمد چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، افقل شیئ فی المیزان الخلق الحسن. فرمایا کہ آخرت میں اعمال کو تولے جانے والے ترازو میں سب سے بھاری بھرکم جو چیز ثابت ہوگی وہ تمہارے اخلاق حسنہ ہوں گے. حسن اخلاق کے ذریعے اپنے آخرت کے میزان کو، ترازو کو، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنا اللہ پاک نے کتنا ہمارے لیے آسان بنا دیا. اور تیسری بشارت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کہ تم میں سے میرا سب سے لاڈلا چہیتا محبوب امتی اور آخرت میں جب محفل لگے گی اس وقت مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک بیٹھنے والا وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ جیتے جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا اور چہیتا امتی بننے والا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جگہ پانے والا وہ شخص ہوگا جو حسن اخلاق کا پیکر ہے۔ ورنہ مفادات کی زندگی بسر کرنے والا، دوسروں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کرنے والا، بدتمیزی سے پیش آنے والا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والا، اس کا انجام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے بڑی درد بھری، فرمایا کہ آخرت میں محشر کے میدان میں ایک شخص آئے گا نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، نمازیں، روزے، حج، زکاۃ، صدقات، خیرات، تلاوت، ذکر، اذکار، کیا کچھ نیکی نہ ہوگی جو اس نے دنیا میں نہ کی ہوگی، نیکیوں کا پورا انبار لے کر میدان محشر میں آئے گا، دیکھنے والے بھی عش عش کریں گے کیا نیکیاں لایا ہے۔ لیکن جس وقت نیکیاں اور بدی ان کے تول کا مرحلہ آئے گا، اس وقت فرمایا کہ اس کے ساتھ حقوق والوں کا ایک پورا جمع غفیر بھی آ موجود ہوگا، لوگوں کا پورا ایک جھمگٹا اس کے ساتھ آئے گا، ہر ایک اپنے اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہوگا، کوئی کہے گا کہ یا رب اس نے دنیا میں مجھے گالی دی، کوئی کہے گا اس نے مجھے مارا، اس نے برا، اس نے غیبت، اس نے میری چغلی، اس نے دل آزاری، اس نے میرا مال ہڑپ کیا، اس نے میری جان کو نقصان پہنچایا، اس نے میری عزت نفس مجروح کی، طرح طرح کے حقوق والے آ جائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کے ذریعے فیصلہ شروع فرمائیں گے، تمام حقوق والے اپنے اپنے حق کے بقدر جتنا جتنا اس نے دنیا میں حق تلفی کی ہوگی اپنے اپنے حق کے بقدر اس کی نیکیوں میں سے اس کا حساب چکایا جا رہا ہوگا۔ الامان والحفیظ، حقوق والے ابھی باقی ہوں گے کہ اسی دوران بدلہ چکاتے چکاتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو چکیں گی۔ فرمایا کہ حقوق والوں کا مطالبہ باقی ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ اب جس کا جتنا حق بنتا ہے اس حق والے کے گناہوں کو لے کر گناہوں کے ذریعے سے اب تلافی کی جائے، جس صاحب حق کا جتنا حق بنے گا اس کے حق کے بقدر اس کے کھاتے کے گناہ لے کر اس نیکیوں کے لانے والے کے کھاتے میں ڈالنے شروع کیے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص جو نیکیوں کے انبار لے کر میدان محشر میں آیا تھا، گناہوں کے انبار کو لے کر اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ اس بد اخلاقی کا نتیجہ ہوگا کہ جو دنیا میں زبان کو بے باک استعمال کرتا ہو، ہاتھ کو بے باک استعمال کرتا ہو، جس کے بارے میں جو دل چاہا بے باک کہہ دیا، کسی کا دل دکھتا ہو تو دکھتا رہے، تکلیف پہنچتی ہو تو پہنچتی رہے، ٹھیس پہنچتی ہو تو پہنچتی رہے، دل دکھا دکھا کے، ستا ستا کے، حقوق تلفیاں کر کر کے آخرت میں نیکیوں کے انبار سارے دوسروں کو بانٹ کر دوسروں کے گناہوں کے بوجھ اپنے سر لے کر اوندھے منہ جہنم میں گرے گا۔ کس قدر ناکامی کا سودا ہے کہ زندگی ساری عبادت میں گزاری لیکن غیر محتاط طریقے سے۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، جن کو انتقال کیے ہوئے بھی 70 سال کے آس پاس کا عرصہ ہو رہا ہے، حدیث مبارک کی ایک تفصیل کے اندر فرمایا کہ حدیث میں ایک جو مضمون آیا اس زمانے میں اپنے 70 سال پہلے کے دور کے اعتبار سے، فرمایا کہ جس کسی نے کسی دوسرے کے 3 پیسے کے برابر حق تلفی کی ہوگی، اس زمانے کے 3 پیسے کم از کم 3,000 کے آس پاس تو ہوں گے، تو حدیث مبارک کی روح سے جو انہوں نے اس زمانے کا نچوڑ نکالا، فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے بندے کے 3 پیسے کے حق کے بقدر حق تلفی کی ہوگی تو حدیث مبارک میں فرمایا کہ اس کے بدلے اس کو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ اندازہ لگا لیا جائے اس ظلم و ستم کا، اس بے باکی کا، کہ جو انسان زندگی میں نہ جانے کتنی بے احتیاطیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، بات بات پہ زبان درازی، بات بات پہ گالم گلوچ، بات بات پہ دل آزاری، بات بات پہ طنز اور طعنے، یہ بڑے خطرناک حقوق انسان کے ذمے آ جاتے ہیں کہ جب ان حقوق کی ادائیگی کا وقت آئے گا اس وقت انسان رہ رہ کے پچھتائے گا کہ کاش کے دنیا میں سنبھل کے چلتا، قدم کو صحیح ڈگر پہ رکھتا، آج یہ برا انجام دیکھنا نہ پڑتا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی محنت کر کے گیا لیکن حق تلفی کر کے لے گیا تو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے اندر ساری نیکیاں دوسروں کو بٹ جائیں گی. اس کے برخلاف جو وسعت ظرفی رکھنے والے ہیں، بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کے عادی ہیں، اور اللہ کی مرضی اور منشا کو سامنے رکھ کر قدم بڑھانے والے ہیں، ان کا حال تو وہی ہوا کرتا ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا، کہ جس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بعض منافقین نے الزام تراشی کی تو بعض بھولے بھالے مومن مسلمان بھی ان کے پروپگنڈے میں آ گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت آپ کے کچھ قریبی رشتہ دار بھی تھے جو اس پروپگنڈے میں آ کر ملوث ہوئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں ان کے ساتھ کوئی دست تعاون دراز نہیں کروں گا. کہ یہ میری بیٹی پر الزام لگانے میں یہ بھی منافقین کے شانہ بشانہ شریک ہوئے. اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیات اتار دی کہ وسیع الظرف لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا، جو با کمال فضل والے لوگ ہیں ان کی شایہ نشان نہیں کہ وہ تنگ دل ہو جائیں اور سامنے والے کی غلطی کا بدلہ وہ دنیا میں لینے لگیں، یہ ان کے مناسب حال نہیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ارے معاف کر دو، درگزر سے کام لو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر سے کام لو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ واللہ غفور الرحیم، وہ ذات ہی معاف کرنے والی ہے، رحم و کرم کرنے والی ہے. اس آیت کا نزول ہونا تھا، حضرت صدیق اکبر بے ساختہ پکار اٹھے، بلا یا رب، بلا یا رب، کیوں نہیں میرے پروردگار، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرمائیں. اپنی قسم کو توڑا، کفارہ ادا کیا اور کہا کہ پہلے سے زیادہ میں ان کا خیال رکھوں گا. عفو و درگزر کی زندگی بسر کرنے والا دنیا میں بھی مقام پاتا ہے، آخرت میں بھی اللہ پاک نے اس کے لیے رتبے متعین فرمائے ہیں. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کراتے وقت باندی کے ہاتھ سے لوٹا گرا جس سے آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، تو باندی بھی سمجھدار تھی، قرآن کریم کے معنی سے واقف تھی، جھٹ سے اس نے آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندوں کی شان جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، فرمایا کہ ان کے اچھے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ لوگ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. والکاظمین الغیظ، نیک لوگ تو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. فرمایا قد کظمت غیظی، اچھا وہ تو نے یاد دلا دیا، غصہ تو بہت آیا تیری اس بے احتیاطی پر، لیکن قد کظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا. اگلا آیت کا ٹکڑا بھی پڑھ دیا، والعافین عن الناس، نیک لوگ تو لوگوں سے عفو درگزر بھی کرتے ہیں. فرمایا چل میں نے تجھے معاف بھی کیا. آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. فرمایا کہ جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا. غصہ آیا، اس کی بے احتیاطی تھی، لیکن جیسے ہی فوراً یادداشت کے اندر وہ آیت کا مضمون آیا کہ غصہ پینے والے، عفو درگزر سے کام لینے والے، اللہ کے بندوں پر نیکی اور احسان کرنے والے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، جھٹ پٹ غصے کو پی لیا، سامنے والے کو معاف فرما کر اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر کے اس پر احسان کر دیا اور اللہ کی محبت سمیٹ لی. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. بسا اوقات انسان غصے کی شدت میں آ کر بے باکی کے ساتھ زبان درازی کر جاتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کوئی ایسی نازیبہ حرکت کر جاتا ہے جو اس کا مزداق بنتی ہے کہ ایک غلط قدم اٹھاتا راہ شوق میں منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی. کوئی غلطی چھوٹی سی ہو جاتی ہے لیکن انجام کار نتائج بڑے بھیانک سامنے آتے ہیں. ایک غلط قدم اٹھاتا راہ شوق میں منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی. حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابی ہیں, نکوکار صحابی ہیں, غزوات کے اندر عبادت گزاری کے اندر اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں, خوبصورت بھرپور جوانی کے مالک, اور بڑی شان بان سے ایک خوبصورت حسینہ جمیلہ خاتون سے شادی کی جن کا نام بھی جمیلہ تھا. شکل و صورت کے بھی حسن و جمال کی پیکر اور اچھے گھرانے اچھے خاندان کی صاحبزادی تھی. اپنی اہلیہ محترمہ کو شادی کے موقع پر پورا ایک باغ مہر کے طور پر دیا. کچھ ہی وقت گزرا تھا شادی کے بعد کہ میاں بیوی میں ذرا کوئی کسی بات پہ نوک جھونک ہوئی تو آؤ دیکھی نہ تاؤ بیوی کے چہرے پر ایک تماچا رسید کر دیا. بظاہر تو یہ تماچا چہرے پر پڑا لیکن دل کے اوپر جا کے جو ایسا لگا تو دل ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا. ہمدردیاں خلوص دلا سے تسلیاں, ہمدردیاں خلوص دلا سے تسلیاں, دل ٹوٹنے کے بعد تماشے بہت ہوئے. بعد میں لاکھ مناتے رہے لیکن جو دل ٹوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئیں. کہا کہ یا رسول اللہ, ثابت ابن قیس ابن شماس اس کی نیکوکاری میں کوئی کلام نہیں, بہت نیک انسان ہیں, لیکن بس میرا دل ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا. اب میں گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے ساتھ منافقانہ زندگی گزاروں, کہ دل میں میرے محبت نہ ہو, اوپری اوپری طور پہ محبت کے برتاؤ کروں, میرا دل اب اس کو گوارا نہیں کرتا. خدا را آپ مجھے اس سے چھٹکارا دلا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جو باغ انہوں نے تم کو دیا تھا مہر کے طور پر تو وہ باغ واپس لوٹاؤ گی؟ کہا کیوں نہیں, بالکل وہ باغ بھی ہے, باغ کے علاوہ جو چاہیے سب کچھ دینے کو تیار ہوں, لیکن اب بس مجھے ان سے چھٹکارا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تمہاری مہر کے اندر ملا ہوا جو تمہارا باغ تھا وہ باغ واپس ہم ثابت ابن قیس کو لٹا کر تمہیں خلا دلواتے ہیں. یہ اسلام کا سب سے پہلا خلا ایک تماچے کے اوپر ہوا. تھوڑی سی بے احتیاطی بسا اوقات پورے گھر کو اجاڑ دیتی ہے, پوری زندگی کو برباد کر دیتی ہے. اور اگر حسن اخلاق کے پھول نچھاور کیے جائیں, برداشت سے کام لیا جائے, عفو درگزر سے کام لیا جائے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. کیسی محبت بھری, کیسی پیار بھری, کیسی اپنائیت والی زندگی. دشمن کو بھی آپ ایسی پیار بھری نگاہ سے دیکھتے تھے جیسے آپ کا اپنا دوست ہو. حاتم تائی جو عرب کے مشہور سخی گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہوا لیکن ان کی اولاد موجود تھی. صحابہ کا لشکر وہاں چڑھائی کرنے کے لیے گیا تو حاتم کے بیٹے عدی جو سردار تھے بیوی بچوں کو لے کر بھاگ نکلے, اور بہن تھی صفانہ, بہن اور قبیلے کے افراد قیدی بنے, گرفتار ہو کے حضور کی خدمت میں لائے گئے. اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں, میرا باپ بڑا سخی تھا, غریب اور مسکینوں کا مددگار اور غمخوار تھا. تعارف ہوتے ہی آپ نے اکرام کیا اور اپنی چادر مبارک اتار کر بچھائی اور اس کو عزت دی. فرمایا کہ ہمارے یہاں ہمیشہ ہر ایک کے لیے عزت ہے. صحابہ حیران ہوئے کہ کافر کی بیٹی ہے, کافر ہے اور اتنی عزت افزائی کہ اپنی چادر عنایت فرما دی. بڑی شان بان کے ساتھ عزت افزائی کے ساتھ ان کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ پورے ان کے قبیلے کو بھی آزاد کر دیا. اس حسن اخلاق کو دیکھ کر واپس جب بہن پلٹ کر گئی, بھائی بھی وہاں سے واپس راہ فرار جو اختیار کر گئے تھے واپس پلٹ کر آئے, بہن نے غیرت دلائی, غیرت کر, تو نے بے غیرتی کا مظاہرہ کیا, بیوی اور بچوں کو تو تجھے یاد رہے, لے کر بھاگ گیا, بہن کو چھوڑ گیا اور بہن کو تو نے حوالے کر دیا دشمنوں کے. لیکن جہاں مجھے گرفتار کر کے لے جایا گیا اس قدر وہ پیارے لوگ ہیں, اور جس ہستی سے میرا سابقہ ہوا معاملہ ہوا وہ بڑی پیاری ہستی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ نبی آخر الزمان ہیں, تو بھی جا ضرور ان کی خدمت میں اور تو بھی ان کے مذہب کو قبول کر لے. عدی بن حاتم بڑے شاہانہ لباس کے اندر حاضر خدمت ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, بعد میں آپ اپنے در دولت پر ان کو لے گئے. سمجھے کہ شاید اندر بڑے شان بان کے ساتھ کوئی انتظام ہوں گے, بڑی ہستی ہیں, بڑے ان کے چاہنے والے عاشقین صادقین کاملین, کہتے ہیں کہ جب اندر گیا تو بالکل صاف ستھرا, اس میں نہ کوئی قالین, نہ کوئی بستر, نہ کوئی بچھونے, اور آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور بچھائی. تو میں نے سوچا کہ شاید یہ آپ اپنے بیٹھنے کے لیے چادر بچھا رہے ہیں. چادر بچھا کر فرمایا کہ آئیے آپ اس پہ تشریف رکھیے. اپنی چادر پر مجھے بٹھا دیا, کہا کہ اندر سے میرے دل کے اندر ایمان اور اسلام اتر گیا کہ اتنے اونچے اخلاق والی ہستی کہ جو اپنی چادر میری خاطر بچھا رہے ہیں, اسی وقت میرے دل کے اندر ایمان سرایت کر گیا. بات چیت ہوتی رہی. فرمایا کہ آدھی کیا سمجھتے ہو کہ کیا تم اسلام کو اور اہل اسلام کو غریب سمجھتے ہو؟ ہماری غربت افلاس کے ظاہری تو مت دیکھنا, وہ وقت اللہ تعالیٰ تم کو دکھائے گا کہ روم اور فارس کے خزانے یہاں پر آئیں گے اور تم ان کو تقسیم ہوتا ہوا دیکھو گے, اور اس اسلام کی فتوحات کے ذریعے اللہ پاک تمہیں ایسا امن اور سلامتی دکھائیں گے کہ حیرہ نامی علاقہ جو عراق کا تھا, وہاں سے ایک خاتون تنہ تنہا چلے گی, مدینہ طیبہ کا رخ کرے گی. وہ تنہا وہاں سے چلے گی, کوئی ایک بال اس کا بیکا کرنے والا نہیں ہوگا. ایسا عدل و انصاف اس اسلام کی برکت سے نازل ہوگا, اور مسلمانوں کے اندر ایسی فراوانی آئے گی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں کوئی مال لینے والا, زکات لینے والا نہیں ملے گا. بتاتے ہیں کہ تین بشارتیں آپ نے مجھے دی تھیں. دو بشارتیں تو میں نے کھلی آنکھوں دیکھی کہ روم اور فارس فتح ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, اور خزانوں کے انبار مسجد نبوی میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ ایک جانب کے افراد دوسری جانب کو نہیں دیکھ پاتے تھے. سونے چاندی ہیرے جواہرات اور وہ خزانے پورا ڈھیر پڑا ہوا تھا. اور فرمایا کہ وہ امن بھی میں نے دیکھا. ہیرہ نامی علاقے سے مدینہ کی طرف تنہا سفر کرنے والی خاتون, اس کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوا کرتا تھا, نہ جان کا نہ مال کا. اور تیسری بشارت حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں پوری ہو چکی. اس وقت اللہ پاک نے ایسا عدل و انصاف عطا فرمایا, اس قدر فراوانی عطا فرمائی کہ ہر مسلمان صاحب نصاب تھا, زکات دینے والا تھا, زکات لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اس عدل و انصاف کے زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک موقع پر بھیڑیوں نے بکریوں پر یلغار کر دی, حملہ کیا. ایک شخص نے جب یہ منظر دیکھا سرد آہ بھری اور کہا کہ ہائے افسوس کہ عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ جو عدل و انصاف حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں تھا, ایک ہی گھاٹ سے بھیڑی اور بکری پانی پیا کرتے تھے, آج جو بھیڑیوں نے بکریوں پر حملہ کیا ہے, لگتا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور ختم ہوا. واقعتاً بعد میں اطلاع آئی تو وہی دن تھا جس دن حضرت عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہوئے تھے. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اونچے اخلاق کو دیکھ کر صفانہ بھی مسلمان ہوئی, عدی بھی مسلمان ہوئے, پھر حضرت علی ابن حاتم صحابہ کی ایک جماعت کے اندر شامل ہو کر پھر احادیث مبارکہ کے نقل کرنے والے ایک راوی بنے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حسن اخلاق یہ انسان کو ایسی کشش عطا فرماتے ہیں کہ جو انسان حسن اخلاق کا پیکر ہوا کرتا ہے, محبوب خلائق بن جاتا ہے. ہر کس و ناکس اسے محبت کرتا ہے, اور کیوں نہ محبت ہو جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں. ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلس یوم القیامہ احسنکم خلقا, تم میں سے میرا لاڈلا اور چہیتا امتی, اور قیامت کے دن سب سے میرے زیادہ نزدیک بیٹھنے والا امتی یہ وہی ہوگا جو دنیا کے اندر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا ہوگا. اور میں نے پچھلے مضامین میں حدیث مبارک سنائی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار اور کسوٹی عطا فرما دی. فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک وہ امتی ہے جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ اور سلوک سب سے عمدہ اور بہتر ہو. اور فرمایا کہ میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ اور سلوک سب سے بہتر اور اچھا ہے. یہ معیار اور کسوٹی ہمارے سامنے ہے, ہم پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بھی حسن اخلاق والے ہیں یا بد اخلاق ہیں. آج تو موقع ہے سدھرنے کا, سنورنے کا. اگر حسن اخلاق کو اپنا لیا جائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مبارک ہستی ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پایا ہے, اور دنیا سے جانے والا کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے مالک اور خالق کو پا کر اس کو راضی کر کے دنیا سے واپس پلٹے. اپنے اللہ کو پانے کے لیے, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو سب سے آسان راستہ ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ کی زندگی جاتے جاتے جو آپ نے اپنی زندگی کا نچوڑ بیان فرمایا, فرمایا کہ الصلاة وما ملکت ایمانکم, بالکل آپ کی زندگی کے آخری لمحات کی جو نصیحت ہے امت کو, جو آپ جاتے جاتے درس دے کر گئے, فرمایا کہ الصلاة وما ملکت ایمانکم, نماز کا اہتمام رکھنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویے نرم اور حسن سلوک کے رکھنا. نماز یہ وہ محتم بشان عبادت ہے کہ دیگر عبادات, روزہ ہے سال میں ایک مہینے کا ہے, مسافر ہو یا بیمار ہو اللہ پاک چھٹی دے دیتے ہیں. زکوٰۃ مالداروں کے اوپر ہے, غریب کے اوپر زکوٰۃ نہیں. حج مالداروں پر زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے, زکوٰۃ مالداروں پر وہ بھی جب گنجائش ہو آرام سے سہولت سے دے دیں, لیکن عبادت کے میدان میں صرف نماز ایک ایسا واحد فریضہ ہے کہ جس کی کسی حال میں بھی چھوٹ نہیں. جنگ کی حالت کے اندر بھی فرمایا کہ نماز نہیں چھوٹے گی, نماز خوف کا طریقہ اتار دیا کہ نماز جنگ کی حالت میں بھی خوف والی نماز پڑھ لی جائے گی. اگر نماز معاف ہوتی تو اس دن معاف ہونی چاہیے تھی جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے ساتھ نبرد آزما تھے, جنگ چل رہی تھی, زوال ہو چکا, ظہر کا وقت داخل ہوا, تو آپ نے اپنے شہ سوار زہیر سے کہا, شمر جو مد مقابل دشمن تھا, کہ جاؤ اس سے کہو کہ ذرا جنگ کو روک دے, ہم ذرا نماز پڑھ لیں. شمر نے جواب بھیجا کہ نہیں, تلواریں چلتی رہیں گی, ہمیں نماز سے کوئی سروکار نہیں, نماز پڑھے یا نہ پڑھے تلواریں چلتی رہیں گی. فرمایا کہ ٹھیک ہے, پھر تو ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے. حالت یہ ہے کہ گھمسان کی جنگ چل رہی ہے, تلواریں ٹکرا رہی ہیں اور دھنا دھن 18 اور 20 تک افراد جامع شہادت نوش کر چکے ہیں, لیکن اس حالت میں بھی نماز کی فکر دامنگیر ہے. اور جنگ سے کچھ ہی وقت پہلے ایک اونگ آئی, آنکھ لگی, جب بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے. آپ کی بہن حضرت زینب نے پوچھا کہ جنگ کی اس خطرناک حالت میں مسکراہٹ کی وجہ سمجھ میں نہ آئی, کہا کہ ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا, نانا جان فرما رہے ہیں استقبال کے لیے آ چکا ہوں, جنت کے دروازے کھل چکے ہیں, جنگ چل رہی ہے گھمسان کی, لیکن اس حالت میں بھی اگر نماز پڑھے بغیر چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ سوال نہ فرماتے. لیکن آدھی جماعت کو نماز میں لگایا, آدھی جنگ کرتی رہی, پھر یہ فارغ ہوئے تو آدھی نے نماز پڑھی, آدھی جنگ کرتی رہی. نتیجہ یہ نکلا کہ عصر کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے 72 کے 72 ساتھی جامع شہادت نوش فرما چکے تھے اور سب کے سروں کو نیزوں پر لٹکا دیا گیا تھا. اگر نماز معاف ہوتی تو یہ سب سے خطرناک لمحہ تھا جس میں نماز معاف ہو جاتی, لیکن اس حالت میں بھی نماز کی معافی کا کوئی تصور نہ تھا. جاتے جاتے یہ شہداء پیغام دے گئے اس صحت مند لوگوں کو, پر امن لوگوں کو, کہ جو صحت کی حالت میں بھی, امن کی حالت میں بھی نماز کو غفلت میں گواتے ہیں. ایک نماز, اور دوسری چیز آپ نے فرمائی وما ملکت ایمانکم, اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمیشہ سلوک اچھے رکھنا. آسان لفظوں میں آپ نے دو چیزوں کو بیان فرما دیا, حقوق اللہ, نماز کے ذریعے حقوق اللہ کی طرف توجہ دلائی, ماتحتوں کے ساتھ نرم ہاتھ رکھنے کے لیے حقوق العباد کی طرف توجہ دلائی. اور آسان لفظوں میں خلاصہ اور نچوڑ آپ نے فرمایا کہ عبادت اور اخلاق کا لحاظ رکھنا. جس کسی نے ان دو پہلوؤں کو اپنا لیا کہ عبادت کے میدان میں اعلیٰ درجے کا شہ سوار بن گیا, اخلاق کے میدان میں اعلیٰ درجے کے اخلاق کو اپنانے والا بن گیا, رب کعبہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی اس کے راضی ہو کر اپنے پاس اس کو واپس بلائیں گے. دین اسلام, یہ شریعت مطہرہ, پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے ہی اسی لیے کہ جو بھی زندگی کو اپنائے گا اپنے رب کو پائے گا, رب اس سے راضی ہو کر یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے مطمئن نفس تو نے ساری زندگی میری مرضی میں گزار دی, آج تو اس حال میں میرے پاس واپس پلٹ کر آ جا کہ تو اللہ سے راضی ہے, اللہ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی, میرے نیکوکار بندوں میں تو بھی داخل اور شامل ہو, وادخلی جنتی, جنت کے باغات میں داخل ہو جا. ساری محنت عبادت اور اخلاق کے میدان میں گزارنے والا, اخلاص کے جذبوں کے ساتھ سرشار ہونے والا, اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور اللہ تعالیٰ کا سچا وفادار بندہ بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا بھی اور آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے اور زندگی بھر پاکیزگی کے ساتھ گزارنا نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.